بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. इस सूरत का नाम सूरतुल मुमतहिना है। ये सूरत हिजरत के बाद नाजिल हुई। इसमें 13 आयतें हैं। सूरे अहजाब के बाद और सूरे निसा से पहले 91 या 92 नंबर पर नाजिल हुई। इस सूरत में उन औरतों को बतलाया गया जो मक्का से मदीना हिजरत करके आती थी। जिस तरीके से मर्द हिजरत करते थे, औरतें भी हिजरत करती थी और औरतें भी मक्का से मदीना आती थी। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाया गया अल्लाह की तरफ से कि आप इन आने वाली औरतों का इम्तिहान लीजिए कि इनका ईमान कैसा है, ईमान के अंदर ये औरतें कितनी मजबूत और पक्की है, आप उसका इम्तिहान लीजिए। ये मुमतहिना है के नीचे कसरा यानी जेर के साथ पढ़ते हैं, इसलिए कि उसमें ईमान वालों को हुक्म दिया गया कि हिजरत करके आने वाली औरतों का इम्तिहान लेवे और उसको फतहे के साथ जबर के साथ पढ़े मुमतहाना। तो उस सूरत के अंदर एक खास औरत का किस्सा होगा और वो खास औरत है हजरत कुलसूम बिन्त उकबा बिन अबी मुईत, जो हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी थी। उनका इम्तिहान लिया गया, उनका वाकिया मुराद होगा। ये दोनों इसके अंदर हो सकते हैं। तर्जुमा देखिए पहली आयत का, ए ईमान वालो तुम मेरे दुश्मनों और अपने दुश्मनों को दोस्त मत बनाओ कि तुम उनको मोहब्बत के पैगाम भेजने लगो, मोहब्बत के मैसेज देने लगो, हालांकि जो सच्चा दीन इस्लाम तुम्हारे पास आया है उन्होंने उसका इनकार किया है, इस्लाम को माना नहीं है। वो रसूल को यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और तुम ईमान वालों को सिर्फ इसी वजह से मक्का से बाहर निकालते रहे हैं कि तुम अपने रब अल्लाह ताला पर ईमान लाए हो। अगर तुम मुसलमान मेरे रास्ते में किताल करने के लिए और मेरी खुशी हासिल करने के लिए घर से निकले हो तो उन काफिरों को दोस्त मत बनाओ। तुम चुपके चुपके उनसे दोस्ती की बातें करते हो, हालांकि जो कुछ तुम छुपा करके करते हो और जो कुछ जाहिर करके करते हो मैं सबको पूरी तरह जानता हूं, और जो कोई भी तुम में से ऐसा करेगा तो पक्की बात है कि वो सीधे रास्ते से भटक गया। إِنْ يَثْقَفُوكُمْ يَكُونُوا لَكُمْ أَعْدَاءً وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَيَبْسُطُوا إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ وَأَلْسِنَتَهُمْ بِالسُّوءِ وَوَدُّوا لَوْ تَكْفُرُونَ. اگر وہ کافر تم پر قابو پالیں گے تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں گے، اگر تم ان کافروں کے ہاتھ میں آ جاؤ تو وہ تمہارے لیے دشمنی ظاہر کریں گے اور تمہاری طرف اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں برائی کے ساتھ چلائیں گے، یعنی ہاتھ چلائیں گے مارنے کے لیے اور زبان چلائیں گے بری بات کرنے کے لیے تمہارے خلاف. دوسرا ترجمہ، اور وہ کافر اپنے ہاتھ اور زبان پھیلا پھیلا کر تم مسلمانوں کے ساتھ برائی کریں گے، اور ان کی چاہت یہی ہے کہ تم کسی طرح کافر بن جاؤ. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر. قیامت کے دن تمہاری رشتہ داریاں کچھ بھی کام نہیں آئے گی اور تمہاری اولاد بھی کچھ کام نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے، اور جو کام بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو اچھی طرح دیکھتے ہیں. قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم والذین معہ اذ قالوا لقومہم انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. پکی بات یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور جو لوگ ایمان میں ان کا ساتھ دینے والے تھے ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین نمونہ ہیں. جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ ہم تم سے اور ان بتوں سے جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو الگ ہیں، یعنی ہمارا بتوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم تمہارے باطل عقائد کا انکار کر رہے ہیں اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا ہے جب تک کہ تم اکیلے اللہ تعالی پر ایمان نہ لے آؤ، لیکن ابراہیم نے تو اپنے ابا سے اتنا کہا تھا کہ میں تمہارے لیے اللہ تعالی سے مغفرت کی دعا ضرور مانگوں گا اگرچہ میں اللہ تعالی کے سامنے تمہارے لیے کوئی فائدہ پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا، اے ہمارے رب ہم آپ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف رجوع کرتے ہیں اور ہم اور آپ ہی کی طرف سب کو لوٹ کر کے آنا ہے. یہ ہے 28ویں سپارے کی سورۃ الممتحنہ. اب یہ سورت ایک خاص قصہ ہے، خاص واقعہ ہے، اس کو دھیان سے سمجھو، بہت ساری اہم اور بہت ضروری باتیں اس سورت کے اندر بیان کی گئی ہے اور اس کو بہت اہمیت اور سنجیدگی کے ساتھ سمجھنا ہے. قصہ کیا ہوا؟ قصہ اس طریقے سے ہوا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ چکے، مدینہ کے آنے کے بعد مکہ کے دشمنوں نے الگ الگ موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑائیاں کی. اسی زمانے کے اندر بدر کی لڑائی ہوئی. بدر کی لڑائی کے بعد اور مکہ فتح ہونے سے پہلے یعنی ہجرت کے 8ویں سال سن 8 ہجری سے پہلے مکہ کی ایک عورت مدینہ آئی. اس عورت کا نام سارا تھا. گانے بجانے والی عورت تھی. اس زمانے کے اندر بھی گانے بجانے والی ڈانس ناچ کود کرنے والی عورتیں ہوتی تھی. تو یہ سارا ایمان نہیں لائی تھی. وہ عورت مکہ سے مدینہ آئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پوچھا کیا تو ہجرت کر کے آئی یعنی؟ تو اس نے کہا کہ نہیں, میں ہجرت کر کے نہیں آئی ہوں. چونکہ اس زمانے میں صحابہ مرد صحابی عورتیں سب مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے تھے. تو اس نے صاف نہ کہہ دیا کہ میں ہجرت کر کے آئی نہیں ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تو مسلمان ہو کر آئی؟ اس نے کہا کہ نہیں میں مسلمان بھی نہیں ہوئی. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتلا کیوں آئی تو یہاں؟ تو کیا جواب دیتی ہے وہ دھیان سے سنو. کہنے لگی کہ آپ لوگ, حضور کو کہہ رہی, آپ لوگ مکہ کے اونچے خاندان کے لوگ تھے اور آپ ہی بڑے لوگوں کے ذریعے سے مکہ میں میری زندگی چلتی تھی. میرا خرچہ پانی چلتا تھا. مکہ کے بڑے بڑے سردار لوگ تو بدر میں مارے گئے. آپ لوگ مدینہ چلے آئے تو میرا گزارا مشکل ہو گیا, خرچہ پانی مشکل ہو گیا. میں بہت تکلیف میں ہوں, بہت ضرورت میں ہوں. آپ کے پاس مدد مانگنے کے لیے آئی ہوں. تو مکہ سے مدینہ سفر کر کے گئی مدد مانگنے کے لیے. اس سے اندازہ لگاؤ کہ مکہ کی اکانومی کتنی ڈاؤن ہو گئی ہوگی, مکہ کا ویپار تجارت کتنا خراب ہو گیا ہوگا کہ مکہ کے اندر اس عورت کو کوئی گانے کے لیے نہیں بلاتا, کوئی ناچنے کے لیے نہیں بلاتا, کوئی صدقہ نہیں دیتا, کوئی خیرات نہیں دیتا, کہ اس کو مدینہ تک جانا پڑا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو مکہ کے اندر پیسے لے کر کے گانے کا کام کرتی تھی, وہ سب نوجوان لوگ کہاں گئے؟ یعنی جو تجھے بلاتے تھے, تیرے پاس گانے کے لیے کہتے تھے اور تو اچھی اچھی آواز سے گاوے اور پھر تجھے پیسے دیوے, جیسے آج کل پروگرام ہوتے ہیں نا کہ فلانی ایکسٹرا کا پروگرام ہے اور فلانی ایکسٹرا کی نائٹ پروگرام ہے, یعنی وہ گائے گی, ڈانس کرے گی, ناچے گی, کودے گی. ایسے پروگرام مکہ میں بھی وہ زمانے میں ہوتے تھے اور مکہ کے کافر نوجوان اس کو پیسے برساتے تھے اس پر. تو سارا گانے والی کہنے لگی کہ بدر کے بعد یعنی بدر کی لڑائی میں جو ان کے بڑے بڑے لوگ مارے گئے تو ان کی وہ نائٹ پارٹی اور محفل سب ختم ہو گئی. کسی نے مجھے گانے کے لیے نہیں بلایا. معلوم ہوا کہ آدمی کے پاس پیسہ آتا ہے تو وہ گناہوں میں خرچ کرنے کی سوجتی ہے. नाच गान डांस सिंग सॉन्ग ये सब गंदे काम करने के लिए आदमी को शैतान वरगलाता है। जब उसने सही बात कह दी तो हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने खानदान वालों को अपनी फैमिली वालों को बनी अब्दुल मुत्तलिब को कहा कि आई है अब चलो गाने वाली नाचने वाली कूदने वाली थी लेकिन अब उसके दिन बुरे चल रहे हैं, उसके पास खर्चा पानी नहीं है, मदीना तक सवाल करने के लिए आई है तो कुछ दो इसको मदद करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपील की और हुजूर के घर वालों ने उसको पैसे भी दिए, कपड़े भी दिए, खाने पीने का सामान भी दिया और फिर मक्का वो रवाना हो गई। अंदाजा लगाओ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस तरह दुखी लोगों की कितनी फिक्र होगी कि एक काफिरा औरत, गाने नाचने कूदने वाली औरत जब अपनी गरीबी और मोहताजी और मजबूरी में मदीने पाक आई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मदद की अपील करती है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए लोगों को ऐलान किया, लोगों को बतलाया, लोगों को अपील की और उसको मदद करवाई। मालूम हुआ कि दिन बदलते हैं, बाज मर्तबा बड़े बड़े मालदार लोगों को बुरे दिन आते हैं। हमने धरती कंप के मौके पर, वावाजोड़ा साइक्लोन आंधी तूफान के मौके पर देखा है, खुद जात अनुभव है हमारा, जाती तजर्बा है। बड़े बड़े मालदार लोग ऐसे वक्त के ऊपर खाने पीने के मोहताज हो जाते हैं तो ऐसे लोगों की मदद करनी चाहिए, सेवा करनी चाहिए, खिदमत करनी चाहिए, ये अल्लाह के नबी का मुबारक तरीका है। तो एक किस्सा यहां पूरा हुआ इस सूरत के बारे में कि वो सारा नाम की गाने वाली नाचने वाली औरत जो मक्का से मदीना मांगने के लिए आई थी, सवाल करने आई थी, उसको हुजूर ने अच्छा चंदा दिलवाया और वो वापिस मक्का जा रही है। इतनी बात ध्यान में रखो। अब दूसरी बात समझो। दूसरी बात ये है कि हिजरत के छठे साल सुलह हुदैबिया हुई जिसमें मक्का के काफिरों के साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल तक लड़ाई न करने का करार किया कि 10 साल आपस में कोई लड़ाई नहीं करेंगे। इस तरह का करार हुआ, अहद हुआ, जिसको सुलह हुदैबिया का करार कहा जाता है। लेकिन खुद मक्का के काफिरों ने उस करार को तोड़ डाला तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का के ऊपर मक्का को फतह करने की तैयारी शुरू कर दी ताकि मक्का के अंदर से कुफ्र शिर्क को मिटा देवे, खत्म कर देवे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते थे कि अचानक मक्का पहुंच जावे, मक्का वालों को तैयारी करने का मौका न देवे कि मक्का वाले लड़ाई की तैयारी कर सके, इसका मौका ही न देवे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छुप छुप करके तैयारियां शुरू कर रखी थी, यानी मक्का वालों को बिल्कुल पता न चले इस तरीके से। और हुजूर की चाहत मुबारक ये थी کہ مکہ کی پاک زمین کے اوپر جنگ نہ ہوئے، مکہ کی پاک زمین کے اوپر لڑائی نہ ہوئے، مکہ کی پاک زمین کے اوپر خون نہ گیرے، اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم بہت شانتی مشن کے ذریعے سے مکہ کو فتح کرنا چاہتے تھے، یہ حضور کا پلان تھا. اب ایک صحابی ہے مدینہ میں، ان کا نام ہے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ. دیکھو بہت سے لوگ نئے نئے نام ڈھونڈتے رہتے ہیں نا بچے بچیوں کے لیے، تو یہ حاطب یہ بھی ایک نیا نام ہے بچوں کے رکھنے کا، صحابی کا نام ہے. تو حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ اصل تو یمن کے تھے لیکن مکہ آ کر کے رہ گئے تھے، اور مکہ میں ان کی فیملی نہیں تھی، ان کا خاندان نہیں تھا، بس وہ مسلمان ہوئے اور مدینہ آ گئے، اور ان کی بیوی بچے سب ابھی مکہ ہی میں رہتے تھے. اب جو صحابہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے چلے گئے تو ان کی فیملی کو، ان کے بیوی بچوں کو مکہ کے کافر لوگ بہت ستاتے تھے، پریشان کر ڈالا تھا. ان مکہ والوں کو یہ بھی پسند نہیں تھا کہ صحابہ ہجرت کر کے مدینہ چلے جاوے اور وہاں چین سے رہے، تو انہوں نے پریشان کر رکھا تھا. تو جو صحابہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، ان کی فیملی والوں کو جو مکہ میں رہتے تھے، مکہ کے دشمنوں نے پریشان کر کے رکھا تھا. اب جن کے بڑے بڑے خاندان تھے وہ تو مدد کرتے تھے اور کافروں کے پریشان کرنے سے بچانے میں مدد کرتے تھے، لیکن چونکہ عرب کے اندر خاندان اور فیملی ایک ہونے کی وجہ سے آپس میں ایک دوسرے کی بڑی مدد ہوا کرتی تھی، اور بھلے ایمان کا رشتہ نہ ہوئے، بھلے ایمان کا تعلق نہ ہوئے، لیکن خاندان اور فیملی کی وجہ سے آپس کے اندر مدد کیا کرتے تھے. تو جو ہجرت کر کے جو ہے مدینہ پاک چلے گئے، تو ان کے گھر والوں کو جو مکہ کے دشمن ستاتے تھے، تو دوسرے فیملی کے لوگ مدد کر کے بچاتے تھے، لیکن یہ حضرت حاطب رضی اللہ تعالی عنہ کو بڑی فکر تھی اپنے بیوی بچوں کی، اس لیے کہ ان کا کوئی خاندان نہیں، صرف ان کے بیوی بچے. تو کہا کہ میرے بیوی بچوں کو مکہ کے کافر لوگ ستا رہے ہیں، پریشان کر رہے ہیں. تو انہوں نے کیا سوچا کہ میں مکہ کے کافروں کے اوپر کوئی احسان کر دوں، کوئی ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کر دو، جس احسان کی وجہ سے، اپکار کی وجہ سے، اچھے سلوک کی وجہ سے مکہ کے کافر لوگ میرے بیوی بچوں کو ستاوے نہیں، میرے بیوی بچوں کو پریشان نہ کرے، میرے بیوی بچوں کو دکھی نہ کرے، اسی لیے میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں. اب انہوں نے مکہ والوں پر احسان کرنے کا کیا طریقہ اپنایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو خفیہ طور پر خانگی میں تیاری کر رہے تھے مکہ پر، جو ہے مکہ مکرمہ کے اوپر جانے کی، کہ مکہ جا کر کے حضور پورے مکہ کو اسلام میں اسلامی شہر بنا دے. تو حضور کی جو تیاری اور پلاننگ تھی تو کہا میں لکھ کے ان کو بھیج دوں, خط لکھ دوں, لیٹر لکھ دوں, تاکہ ان کو یقین, ان کو پتا چل جاوے کہ بھائی دیکھو حضور کوئی تیاری کر رہے ہیں, تم ذرا چوکنا رہو, یہ ان کا احسان ہو جائے گا کہ میں نے ایک خفیہ بات, ایک خانگی بات مکہ والوں کو بتلا دی. اور جب دو دشمن ہوتے ہیں, دو ملک, دو دیش, دو خاندان, تو کوئی جاسوسی کر کے رپورٹ دے وے, اس سے بہت خوشی ہوتی ہے. تو مکہ والے خوش ہو جائیں گے کہ حاتم جیسے ہم کو مل گئے کہ جنہوں نے ہم کو مدینہ کی رپورٹ بھیج دی, اس لیے انہوں نے ایک لیٹر لکھ دیا مکہ والوں کے نام پر کہ مکہ کے سرداروں چوکننا رہنا, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیاری کر رہے ہیں مکہ مکرمہ آنے کی, صحابہ کے بہت بڑے لشکر کے ساتھ, تم ذرا چوکس رہنا. یہ انہوں نے خط لکھ کر کے بھیج دیا. کس کے ساتھ بھیجا؟ یہ جو سارا آئی تھی, گانے والی آئی تھی, جو مدد مانگنے آئی تھی, اس کے ساتھ انہوں نے لیٹر لکھ کر کے بھیج دیا. اب دیکھو حضرت حاتب کی اپنی بات دیکھو, ان کو خود یقین تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو جیت ہونے ہی والی ہے. مکہ والے کتنی بھی بڑی تیاری کر لے, لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ضرور مدد کریں گے اور حضور کی فتح ہوگی, جیت ہوگی. دوسری بات انہوں نے کیا سوچی کہ میں جو یہ راز, یہ خانگی بات مکہ والوں کو بتلا دوں گا تو اسلام کو کوئی نقصان ہونے والا نہیں ہے, اسلام کو کوئی نقصان نہیں ہوگا, اس لیے کہ اسلام مذہب اب تو بہت مضبوط ہو چکا ہے, اس کو کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور تیسری بات یہ کہ یہ خط جو میں نے لکھا وہ اسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں, مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے لیے نہیں, اس لیے کہ مکہ والوں کو اگر خبر ہو بھی جائے گی تو بھی مکہ والے مسلمانوں کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے. یہ ان کے دل کے اندر جو ہے ارادہ تھا اور ان کو یقین تھا, اس لیے انہوں نے یہ خط لکھ دیا. کوئی غداری کا ارادہ نہیں, کوئی جاسوسی کرنے کا ارادہ نہیں, کوئی مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں, کوئی پلاننگ ناکام اور فیل کر دینے کا ارادہ نہیں. یہ انہوں نے اپنے دل کے اندر سوچا اور خط لکھا اور سارا کو وہ خط دے دیا. سارا بھی بڑی ہوشیار, اس کو کچھ پیسے مل گئے لیٹر لے جانے کے. اس زمانے میں بھی لیٹر لے جانے کے پیسے ہوتے تھے جیسے کہ آج کل بھی لیٹر کے پیسے ہوتے ہیں, اور جیسی پوسٹ ایسے پیسے. اب سارا جا رہی ہے, ہاتھوں ہاتھ لیٹر جا رہا ہے, اسپیڈ پوسٹ سے جا رہا ہے, کوریئر سے جا رہا ہے, تو اس کو اچھے خاصے پیسے دیے, کہیں لے جا کے مکہ کے سردار کو دے دینا. یہ سب چپکے چپکے خانگی میں ہوا, لیکن اللہ تعالی کو تو سب باتیں معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور اللہ تعالی کی بھی چاہت یہی تھی کہ مکہ والوں کو پتا نہ چلے, مکہ والوں کو تیاری کرنے کا موقع نہ ملے اور بہت آسانی سے مکہ فتح ہو جاوے, مکہ کی جیت ہو جاوے. اس لیے یہ جو انہوں نے لیٹر لکھا सारा को मालूम नहीं था कि लेटर में क्या लिखा है, बस उसको तो हजरत हातिब ने खत दिया कि ले जाकर के ये मक्का वालों को दे देना, अंदर क्या लिखा है कुछ मालूम नहीं। और उस जमाने के काफिर मुशरिक लोग भी बहुत से मामले में अमानतदार थे कि खत दिया कि पहुंचा देने का तो पहुंचा देंगे, ये नहीं कि खोल के देखे कि अंदर क्या लिखा है। नहीं, आजकल की तरह लोग जो है ना ऐसे नहीं दे कि खोल के देखे कि अंदर क्या लिखा हुआ है जरा अपने पढ़ तो लेवे, ऐसे लोग नहीं थे। और ये भी एक तरह की अमानत में खयानत है, गुनाह है कि दूसरों का खत अपने पढ़ लेवे, दूसरों का लेटर पढ़ लेवे। हाँ, अगर कोई शरई वजह है तो अलग बात है, बाकी दूसरों का खत पढ़ लेना, दूसरों का लेटर वांच लेना, ये सही काम नहीं है, ये गलत काम है। तो अल्लाह ताला को सब मालूम कि हजरत हातिब ने खत लिखा, सारा को दिया, और सारा ने वो खत कैसे छुपाया। अजीब औरतें देखो छुपाने में कितनी एक्सपर्ट होती है, वो देखो उसका लंबा चोटला था, बाल की चोटी लंबी थी, तो उसने अपने बाल के अंदर वो लपेटा, ने वो चोटला ले जा करके पीछे दो रान के दरमियान में, सुरीन के दरमियान में ले जाके दबा दिया इस तरीके से, और रवाना हो गई ऊंट के ऊपर बैठ करके मक्का की तरफ। अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पूरी बात बतला दी, और ये भी अल्लाह ने बतला दिया कि एक जगह है रौज़तुल खाख, कि वहां तक ये औरत पहुंच गई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत अबू मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हो, हजरत जुबेर इब्ने अवाम रदी अल्लाह ताला अन्हो, उनको हुक्म दिया कि तुम घोड़े पर सवार होके जाओ, तेज रफ्तार से जाओ, उस औरत का पीछा करो, वो तुमको रोजतुल खाक में मिलेगी, उसके पास एक लेटर है वो लेके आ जाओ। चूंकि उस जमाने में फास्ट अगर कोई गाड़ी थी तो वो घोड़ा, बाकी ऊंट थोड़ी कम स्पीड में चले, तो कहा कि वो ऊंट पे गई है, तुम घोड़े पे जाओ, ने फटाफट जाओ और जाकर के उस औरत को पकड़ो, और पकड़ के उसके पास वो लेटर लेकर के आ जाओ। अब ये तीनों सहाबा गए, बहुत तेज घोड़े पर रवाना हो गए, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जहां बतलाया था रौज़तुल खाख, वहीं पर वो औरत मिली। देखो अल्लाह ताला ने कैसा एड्रेस हुजूर को बतलाया था कि वो औरत वहां तक पहुंच गई है, आपके सहाबा जाएंगे तो वहां मिलेगी, पूरी बात अल्लाह ताला ने हूबहू हुजूर को बतला दी। अब गए, सारा को पकड़ा, ऊंट पे जा रही थी, उसको मारना कत्ल करना पकड़ के लाना तो था नहीं, बस खत और लेटर लेना था। इन्होंने जाके कहा कि सारा चल वो लेटर ला जल्दी से, तेरे पास वो लेटर है ना, ला। तो उसने कहा मेरे पास कोई लेटर नहीं है। तो हजरत अली ने उसका ऊंट जमीन पे बिठा दिया और चेकिंग चालू कर दी, लेकिन लेटर मिला ही नहीं, चूंकि उसने लेटर कहां छुपाया था वो मैंने आपको बतलाया। तो ये साहबा आपस में दिल दिल में कहने लगे, साहबा आपस में इनके दिल में बात आई कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खबर गलत नहीं हो सकती, हुजूर ने जो बात बतलाई है बिल्कुल सच्ची बात है, इसके पास खत है लेटर है लेकिन कहीं छुपा दिया है। तो साहबा ने उसको धमकी दी हजरत अली ने, हे सीधी सीधी खत निकाल के दे दे, लेटर निकाल के दे दे, वरना तेरे कपड़े उतरवा देंगे अभी। धमकी जो दी ने तो ढीली पड़ गई। बहुत से लोग बास मरतबा सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, तो उंगली यूं टेढ़ी वांकी करके जो है घी निकालना पड़ता है। तो सीधे सीधे समझाया तो नहीं मानी, ने जब उसको धमकी दी ने तो मान गई और सीधा वो चोटला पीछे से निकाला, ने अंदर वो खत लपेटा हुआ था वो निकाला, ने निकाल करके हजरत अली को दे दिया। इन्होंने भी इसको कहा, जा अब तू तेरे रास्ते, हम हमारे रास्ते, हमारा मकसद पूरा हो गया। और ये तीनों हजरात खत लेकर के मदीनतुल मुनव्वरा वापिस आए। उसकी इजार में से ये लेटर निकल आया और लाकर के वो खत हुजूर को दे दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खोल के देखा, चूंकि अल्लाह के यहां से बताई गई बात थी, हुजूर ने खोला तो अंदर हजरत हातिब ने लिखा हुआ था कि ए मक्का के सरदारों, जरा चौकन्ना रहना, हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तैयारी कर रहे हैं। अब ये हुजूर की सीक्रेट बात थी, राज की बात थी, और वो उन्होंने लेटर में लिख दी। हालांकि लेटर मक्का पहुंचा नहीं, रास्ते से वापिस आ गया, लेटर वापिस ले आए। और लेटर में क्या लिखा हुआ है वो भी औरत को मालूम नहीं था, ले जाने वाली को, कि मक्का जाकर के लेटर नहीं पहुंचे तो जुबान से मैसेज दे देवे कि भाई वहां मदीना में तो तैयारी हो रही, इसीलिए कोई बात खोली भी नहीं। तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो को पता चला कि हजरत हातिब ने ये लेटर लिख दिया था, तो हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो हुजूर की खिदमत में आए और आकर के यूं अर्ज किया कि हुजूर, हातिब ने अल्लाह की खियानत की, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खियानत की, सब मुसलमानों की खियानत की, हमारा राज काफिरों को लिख दिया, अब मुझे इजाजत दो मैं उसको कत्ल कर डालूं, कत्ल कर डालूं। अब देखो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह के यहां से पैगाम आया, अल्लाह ने बतलाया, हजरत उमर कत्ल करने की बात कर रहे, लेकिन हुजूर ने कोई एक्शन नहीं लिया कि पहले हातिब को तो बुलाओ, उसको तो पूछो वो क्या कहते हैं, ये तरीका होना चाहिए। आज तो हम बगैर पूछे बगैर तहकीक किए हुए, उसने ऐसा किया चलो उसको मार डालो, उसको मार लो, अरे ये क्या तरीका है, ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हजरत हातिब को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया, बुला के पूछा कि तुमने ये लेटर मक्का वालों के नाम पे क्यों लिखा था। तो हजरत हातिब रदी अल्लाह ताला उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, मेरे ईमान में अब भी जर्रा बराबर फर्क नहीं है, मैं पक्का ईमान वाला हूं, लेकिन मेरे दिल में ऐसा ख्याल आया, ऐसा विचार आया कि मैं मक्का वालों पर एहसान कर दूं, ताकि मक्का वाले मेरी बीवी को मेरे बच्चों को परेशान न करे, इसलिए कि ये मेरे सब हिजरत करने वाले भाई हैं, उन सब की फैमिली मक्का में है, मेरी कोई फैमिली खानदान कुटुंब कबीला नहीं है, मेरी बीवी मेरे बच्चे अकेले हैं, इसीलिए मैंने ये काम किया। जो सही सही बात होने वो कह दी। और हमेशा याद रखो, असिद को युंजी, सच्चाई से आदमी बच जाता है, भूल हो जावे इंसान है, गलती हो जावे इंसान है, लेकिन सच बोलने का, बनावट नहीं करने की, झूठ नहीं बोलने का, धोखा नहीं देने का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हजरत हातिब की बात सुनी तो इरशाद फरमाया, हातिब ने बिल्कुल सच कहा है। इसीलिए कि जो सच्ची बात होती है ना वो तो पता ही चल जाती है, منہ میں سے نور نکلتا ہے، پتہ چل جاتی ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ بس خیر ہی خیر ہے ان کے معاملے میں، بھلائی ہی بھلائی ہے، چلو ان سے بھول ہو گئی۔ لیکن وہ لیٹر مکہ گیا نہیں، مکہ پہنچا نہیں، اور وہ لیٹر صحیح سلامت ہمارے پاس آ گیا۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایمانی غیرت بہت تھی، وہ تو بڑا برابر جلال میں پھر کہنے لگے، حضور مجھے اجازت دو نہ میں ان کو مار ڈالوں، قتل کر ڈالوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ حاطب تو بدری صحابی ہے، بدر میں شامل ہوئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے بدر کے اس تمام صحابہ کی مغفرت کا اعلان کیا ہے، ان کے لیے جنت کا اعلان کیا ہے۔ عمر سوچو تو صحیح کہ حاطب تو بدری صحابی ہے، بدر میں شامل ہونے والے ہیں۔ بس یہ بات سنی حضرت عمر کو رونا آ گیا، آنکھ میں سے آنسو نکل گئے، اور عرض کیا، اللہ تعالی اور اس کے رسول حقیقت کو جانتے ہیں۔ فوراً دیکھو یہ صحابہ کا معاملہ ہے کہ جیسے ہی اپنی غلطی کے اوپر احساس ہو جاوے تو فوراً معافی مانگ لی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بات معلوم نہیں تھی، اس لیے میں اصرار کر رہا تھا، ضد کر رہا تھا۔ بس اس قصے کی وجہ سے یہ سورت اللہ تعالی نے اتاری۔ اب یہاں ایک امپورٹنٹ بات سمجھو، ایک جماعت ہے ایمان والے، مدینہ پورا ایمان والوں کا تھا اس زمانے میں، گرچہ وہاں یہودی بھی تھے عیسائی بھی تھے، لیکن مدینہ کے اندر بڑی سنکھیا ایمان والوں کی، مومنوں کی، مسلمانوں کی، اور ادھر مکہ کے اندر زیادہ تعداد کافروں کی تھی اس زمانے میں۔ اب دھیان سے اس آیت کو سمجھو، مسلمان اور نان مسلم، مسلم نان مسلم، انسان ہونے کے ناطے سے، مانوتا، انسان، ہیومانیٹی کے اعتبار سے ایک ہے، مانوتا، انسانیت، ہیومانیٹی میں ایک ہے، اس لیے انسان کو انسان ہونے کے ناطے چاہے مسلمان اور نان مسلم اچھا سلوک رکھنا چاہیے، کاروبار کرے، بزنس کرے، تجارت کرے تو صحیح طریقے سے کرے، دھوکہ نہ دیوے، جھوٹ نہ بولے، مال دولت کھا نہ جاوے، اور ایک دوسرے کو بلا وجہ مارے نہیں، قتل نہ کرے، حملہ نہ کرے، کومینل رائٹس نہیں ہونے چاہیے، قومی طوفان نہیں ہونے چاہیے، قومی دنگے فساد بالکل نہیں ہونے چاہیے۔ یہ تو ایک انسانیت، مانوتا، اور ایک دیش، ایک ملک، ایک شہر میں رہنے کی وجہ سے تقاضا ہے۔ کوئی بیمار ہو جاوے تو اس نان مسلم، غیر مسلم، بن مسلم بیمار کی سیوا کرو، دکھی ہو تو اس کے دکھ میں مدد کرو، کھلاؤ پلاؤ۔ جیسے ابھی آپ نے یہ قصہ سن لیا کہ وہ سارا کافرا تھی، ناچنے گانے والی تھی، لیکن حضور نے اس کو مال دلوایا، کپڑے دلوائے، پیسے دلوائے، کھانا دلوایا۔ اور ابھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ COVID-19 کورونا کے زمانے میں پورے دیش بھر میں، دنیا بھر میں سیوا کے کام ہوئے، ہر دھرم کے لوگوں نے کیے، کہ میں مسلمانوں کو خاص مبارکبادی اس لیے دیتا ہوں کہ تم نے دھرم کا بھید بھاؤ کیے بغیر سیوا کی. مسلمان تنظیموں نے، مسلمان سنستھاؤں نے، مسلمانوں نے نان مسلم کی، بن مسلموں کی، ہندوؤں کی، عیسائیوں کی، سب کی سیوا کی. کھلایا پلایا، کپڑے دیے، اناج دیا، سبزی دی، پانی دیا، کیش نقد مدد کی، بہت کام کیا. یہ ہونا ہی چاہیے. لیکن ایک دوسری نازک چیز سمجھو، دھرم مذہب. دھرم اور مذہب کے اعتبار سے ہر ایک اپنے اپنے مذہب پر رہے، کوئی کسی کے مذہب اور دھرم میں دخل گیری نہ کرے. تم تمہارے مذہب پہ، ہم ہمارے مذہب پر. اب جب یہ جہاں مذہب کی، دین کی بات آتی ہے، تو وہاں یہ ہیں کہ اپنے سے جو الگ مذہب کے ہیں، جو اللہ کو، اللہ سے دشمنی رکھتے ہیں، اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے دوستی رکھ دشمنی رکھتے ہیں، ایمان والوں سے دشمنی رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے ساتھ دل سے دوستی مت رکھو. بائی ہارٹ دل سے دوستی رکھنا سخت دھوکا ہے، اس سے بچنا چاہیے. اور آج بہت سی جگہوں کے اوپر فساد لڑائی اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ پہلے دل سے محبت ہوتی ہے، اس کے نتیجے میں ایک نقصان تو یہ ہوتا ہے کہ کفر کی نفرت دل میں سے کم ہو جاتی ہے یا ختم ہو جاتی ہے. یہ بہت بڑا نقصان ہے، اس سے ایمان کا خطرہ ہے. اور ایک دوسری بات میں آپ کو بتلاؤں، ایک مسلمان نے غیر مسلم سے دل سے دوستی رکھی، اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی مسلمان کسی غیر مسلم لڑکی کو پریم کرتا ہے، دل سے محبت کرتا ہے، پھر اس کو مسلمان بنا کے شادی کرنے کے چکر میں پڑتا ہے. یہ غلط کام ہے، غلط ہے یہ چیز. اور یہ غلط کام کیوں ہوا؟ دل سے محبت کے نتیجے میں یہ غلط کام بھی ہوا. اس لیے اچھے تعلقات، ویوہار، کاروبار، معاملات، سکھ دکھ، بیماری، پریشانی میں ایک دوسرے کی مدد، یہ سب ہونا چاہیے. لیکن مذہب دھرم ہر ایک اپنے اپنے طور پر زندگی گزارے. آگے فرمایا، تم ایمان والوں کے پاس اللہ کی نعمت قرآن آ گئی، بما جاءکم من الحق، قرآن آ گیا، اسلام آ گیا. وہ لوگ اس کو مانتے نہیں ہیں. اور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، صحابہ کو مکہ سے نکال دیا. کتنی بڑی انہوں نے دشمنی کی کہ حضور کو اور صحابہ کو مکہ المکرمہ سے نکال دیا. اللہ اکبر. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کی چاہت کیا، ان مکہ والوں کی چاہت، ان مکہ کے کافروں کی چاہت، بے ایمانوں کی چاہت کیا کہ وہ تم کو کافر بنا دے. اور جب تک وہ تم کو کافر نہیں بنائیں گے، وہاں تک وہ لوگ راضی نہیں ہوں گے، وہاں تک وہ لوگ خوش نہیں ہوں گے. یہ ہے اصل بات. اور دوسرا یہ کہ ان کو جب موقع ملے گا ہر طرح تم کو تکلیف پہنچائیں گے. اب جو حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لیٹر لکھا تھا, کیوں لکھا تھا؟ اپنی بیوی اور بچوں کی محبت. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اولاد باپ کو دیکھ کر دور بھاگ جائے گی, بیوی شوہر کو دیکھ کر دور بھاگ جائے گی. آج تم اولاد کی محبت میں, بیوی کی محبت میں اللہ کے نبی کا راز اور بھید کافروں کو لیٹر کے ذریعے لکھ دیتے ہو, یہ اولاد اور بیوی قیامت کے دن کام آنے والے نہیں ہیں. یہ حقیقت سمجھائی گئی. اور پھر آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اسوہ, اسوہ حسنہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت, حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر عمل کرنے کی تاکید کی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی زندگی گزارو اے ایمان والو. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سنت طریقہ, حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت سنت طریقہ زیادہ باتوں میں سیم ہے, ایک جیسا ہے, لیکن ایک بات الگ ہے. کیا بات الگ؟ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے مغفرت کی دعا کی, حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے ابا آزر کافر تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ابا کے لیے جو استغفار کیا اللہ کی بارگاہ میں, یہ کام مسلمانوں کو نہیں کرنا کہ کسی کافر کے لیے استغفار کرے. اس لیے کہ ابراہیم علیہ الصلات والسلام کو اللہ تعالیٰ نے جب منع نہیں کیا تھا, روکا نہیں تھا, اس زمانے میں استغفار کیا. جب اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کافر باپ کے لیے استغفار کرنا چھوڑ دیا. دوسری بات, حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا گمان ہوا کہ میرا باپ ایمان لے آیا ہے, اس کے دل میں ایمان آ چکا ہے. لیکن جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ نہیں باپ ایمان لایا نہیں ہے, تو پھر آپ نے جو ہے باپ سے سارا تعلق ختم کر دیا. فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ. پہلے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا گمان ہوا کہ ابا جان ایمان لائے, اسی لیے ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. بعد میں پتا چل گیا کہ نہیں, ابا جان ایمان لائے نہیں ہے, تو پھر مغفرت کی دعا کرنا چھوڑ دیا. اس لیے اگر آج بھی یہی مسئلہ ہے, کسی کافر کے بارے میں آپ کو غالب گمان ہو جاوے, یقینی پکا خیال ہو جاوے کہ وہ مسلمان ہو گیا ہے, تو اس کے لیے استغفار کرنا جائز ہے, اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز ہے. اور یوں بھی دعا کر سکتے ہیں, دیکھو دھیان سے دعا سمجھو, کسی کافر کے لیے, فاسق کے لیے, اے اللہ اس کو ایمان کی توفیق دو اور اس کی مغفرت کر دو, اس طریقے سے دعا کرنے کی. تو یہ بہت باریک بات ہے, اس کو اچھی طریقے سے سمجھ کر کے رہنا چاہیے. تو حضرت ابراہیم علیہ الصلات والسلام کی سیرت اور طریقے پر عمل کرنے کے لیے مسلمانوں کو ترغیب دی گئی, اور ہم بہت ساری ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں. جیسے کہ ابھی قربانی کے دن آ رہے ہیں, تو آپ کو معلوم ہے کہ صحابہ نے پوچھا مل اضاحی یا رسول اللہ, یہ قربانی کیا چیز ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتلاؤ. تو حضور نے کیا فرمایا کہ وہ تو تمہارے ابا ہوا سنت ابیکم ابراہیم, وہ تو تمہارے ابا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پاکیزہ طریقہ ہے قربانی. تو ہم جو قربانی کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی قائم کی ہوئی سنت, اور حضور نے فرمایا کہ تم کرو یہ قربانی, اس لیے ہم قربانی کرتے ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کی پاکیزہ سنت پر عمل کرنے والا بنا دے وے. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. یہ سورة الممتحنہ کی پانچ نمبر کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے, یہ دعا ہے, اے ہمارے رب ہم کو کافروں کا تختہ مشق یعنی آزمائش کی جگہ مت بنائیے, اور اے ہمارے رب ہماری مغفرت کر دیجئے, یقیناً آپ تو بڑے زبردست بڑی حکمت والے ہیں. اس دعا میں ایک چیز تو یہ ہے کہ کافروں کو ہمارے اوپر ایسا موقع نہ ملے کہ وہ ہم پر ظلم کرنے لگے. دوسری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو کوئی ایسی بری حالت پیش نہ آوے کہ ان کو خوش ہونے کا, کافروں کو خوش ہونے کا موقع ملے. نمبر تین, اسلام اور مسلمانوں کے خلاف وہ لوگ آواز لگائیں, زبان سے بولے, تحریر لکھیں, قلم اور پین سے لکھے, ایسا موقع نہ آوے. ہر مسلمان کو یہ دعا روزانہ اللہ سے مانگنا چاہیے. کم سے کم دن میں دو تین نماز میں, سنت نفل میں, اخیری قائدے میں التحیات اور درود کے بعد اس دعا کو روزانہ پڑھنے کا معمول بنا لو. ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انك انت العزیز الحکیم. لقد كان لكم فيهم اسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. اے مسلمانوں, پکی بات یہ ہے کہ تمہارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کے طرز عمل میں, طریقے کام میں بہترین نمونہ ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو اس کے لیے, اور جو شخص منہ پھرائے گا, عمل نہیں کرے گا, مانے گا نہیں, تو یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں والے ہیں. حَسْبُ اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان اور جن لوگوں سے تمہاری دشمنی ہے ان کے درمیان دوستی پیدا کر دیں گے, دوستی بنا دیں گے, اور اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح طاقت رکھتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ تو بڑے معاف کرنے والے بڑے مہربان ہیں. عسا ایسے تو امید کے لیے عربی زبان میں آتا ہے, لیکن جب اللہ کی طرف ہوتا ہے تو یقیناً وہ وعدہ پورا ہو کے رہے گا, اس کی طرف اشارہ ہے. اور فتح مکہ جب ہوئی, مکہ کی فتح ہو گئی, اس کے بعد بہت سارے کافر ایمان لے آئے, اور پرانے ایمان والوں کے ساتھ سب آپس کے اندر بھائی بھائی بن گئے. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. اللہ تعالیٰ تم کو اس بات سے منع نہیں کرتے، روکتے نہیں کہ جن لوگوں نے تم سے دین کے بارے میں جنگ نہیں کی اور تم کو تمہارے گھروں سے نہیں نکالا کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو اور ان سے انصاف کا برتاؤ کرو، یقین رکھو اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتے ہیں۔ انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم ومن يتولهم فاولئك هم الظالمون۔ اللہ تعالیٰ تو تم کو صرف ایسے لوگوں سے دوستی کرنے سے منع کرتے ہیں جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگی اور تم کو تمہارے گھروں سے نکالا اور تمہارے خلاف نکالنے والوں کی مدد کی، یا اور تم کو نکالنے میں ایک دوسرے کے ساتھ شریک بھاگیدار ہوئے، اور جو ان کے ساتھ دوستی رکھے گا سو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فان علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الى الکفار لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم۔ ایمان والو، جب تمہارے پاس ایمان والی عورتیں ہجرت کر کے آ جائے تو تم ان کا امتحان لے لیا کرو، ان کے ایمان کی پریکشا لیا کرو۔ ان کے حقیقی ایمان کو تو اللہ تعالیٰ خوب اچھی طرح جانتے ہیں، پھر اگر تم کو معلوم ہو جائے کہ وہ واقعی ایمان والیاں ہیں تو تم ان کو کافروں کے پاس واپس نہ کرو، کیونکہ وہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں ہیں اور وہ کافر ان ایمان والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہیں، اور ان کافر شوہروں کو جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہو تو تم واپس کر دو، اور تم کو ان ہجرت کرنے والی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، جبکہ تم ان کو ان عورتوں کا مہر ادا کر دو، جبکہ تم ان کو ان عورتوں کا مہر ادا کر دو اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی مت رکھو، اور تم کافر عورتوں سے بیوی والا کوئی تعلق باقی نہ رکھو، یعنی نعوذ باللہ کوئی مسلمان عورت، ہاں، اور جو مہر تم نے ان کافر بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو۔ اور یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں، بڑی حکمت والے ہیں۔ پھر سے آدھی آیت کا ترجمہ ریپیٹ کر لیتا ہوں۔ وہ عورتیں جو ہجرت کر کے آ گئی وہ ان کے کافر شوہروں کے لیے حلال نہیں ہے اور وہ کافر شوہر ان ایمان والی عورتوں کے لیے حلال نہیں ہے اور ان کافر شوہروں کو جو انہوں نے مہر خرچ کیا ہو تم مسلمانوں واپس کر دو اور تم کو ان ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نکاح کرنے میں کوئی گناہ نہیں ہے جبکہ تم ان کو ان عورتوں کا مہر ادا کر دو اور تم کافر عورتوں کی عصمتیں اپنے قبضے میں باقی نہ رکھو اور تم کافر عورتوں سے بیوی والا کوئی تعلق باقی نہ رکھو اور جو مہر تم نے ان کافر بیویوں پر خرچ کیا وہ ان کے نئے شوہروں سے مانگ لو اور ان کافر شوہروں نے جو مہر ایمان والی بیویوں پر ایمان لانے والی بیویوں پر خرچ کیا ہو وہ ان عورتوں کے نئے مسلمان شوہر سے مانگ لے وے یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سب کو جانتے ہیں بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ ہو گیا آیتوں کا ترجمہ ٹرانسلیشن معنی۔ اب ان آیتوں کے اندر بہت امپورٹنٹ کچھ مسئلے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے ایک دو اہم واقعات ہے جو اس آیت سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی سمجھ لو۔ پچھلی آیتوں میں آپ نے دھیان سے سن لیا کہ جو کافر ایمان والوں کے ساتھ غلط دشمنی رکھتے ہو اور مسلمانوں کو رات دن پریشان کرتے ہو تو ان کے ساتھ دو قلب والا دل والا تعلق رکھنا ہماری شریعت میں حرام ہے، چاہے وہ کافر کتنے ہی قریبی رشتہ دار ہو۔ اب جب یہ آیت آئی تو وہ زمانہ کیسا تھا کہ بہت سے صحابہ مسلمان ہو گئے لیکن ان کے بھائی کافر ہے، ابا کافر ہے، بیٹا کافر ہے، اس طرح تھا۔ کوئی بیٹا ایمان لے آیا تو ابا کافر ہے، ماں کافر ہے۔ اس آیت نے بتلا دیا کہ مکہ المکرمہ کے جو کافر ہے ان کے ساتھ کوئی دوستی نہیں رکھنے کی، دل سے تعلق نہیں رکھنے کا۔ تو صحابہ نے فوراً تعلق توڑ دیے، سگا باپ ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تعلق توڑ دیا۔ بیٹا ہے لیکن ایمان نہیں ہے، تعلق توڑ دیا صحابہ نے۔ لیکن رشتہ داری یاد آتی ہے، سگائی یاد آتی ہے، تو ان کو تھوڑی تکلیف تو ہوئی لیکن تعلق توڑ دیے۔ اللہ تعالی نے آیت کے ذریعے، یہ جو آیت آپ کو سنائی گئی، حس اللہ اجعل بینکم وبین الذین آدیتم منہم مودہ واللہ قدیر واللہ غفور الرحیم۔ اس آیت میں اللہ تعالی نے بتلا دیا کہ بہت جلدی اللہ تعالی آسانی کر دیں گے، خوشخبری سنا دیں گے۔ اور ایک زبردست حدیث سنو، ہمیشہ آپ کو کام آئے گی یہ حدیث۔ کوئی بھی اللہ کا بندہ، مسلمان بندہ، مسلمان بندی، جب اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لیے اپنی پیاری چیز چھوڑ دے وے تو اللہ تعالی اسی چیز کو حلال کر کے اس کے پاس پہنچا دیتے ہیں۔ بڑی بات ہے، بڑی حدیث ہے۔ جب کوئی اللہ کا بندہ بندی اللہ کو خوش کرنے کے لیے اپنی پیاری چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بعض مرتبہ تو اسی چیز کو حلال کر کے اس تک پہنچا دیتے ہیں۔ جیسے کسی لڑکی سے تم کو بہت محبت ہے लेकिन वो तुम्हारी बीवी नहीं है। अब तुम अल्लाह को राजी करने के लिए उस लड़की को देखना छोड़ दो, उससे फोन पर बात करना, चैट करना छोड़ दो, क्यों, वो बीवी नहीं है। तो एक दिन आएगा कि अल्लाह उसी लड़की को निकाह के जरिए हलाल करके तुम्हारे पास पहुंचा देंगे। ये एक समझाने के लिए मैं आपको मिसाल दी। और उसी में आगे ये है कि बाज मरतबा ऐसा होता है कि अल्लाह उससे अच्छी चीज अता फरमाते, यानी कोई अल्लाह का बंदा, कोई अल्लाह की बंदी अल्लाह को खुश करने के लिए अपनी प्यारी चीज को छोड़ देवे तो बहुत सी मरतबा अल्लाह ताला उससे अच्छी चीज अता फरमा देते हैं। रात दिन हमारा तो तजुर्बा है, आप भी तजुर्बा करके देख लो। हराम चीज, नाजायज चीज अल्लाह के लिए छोड़ दो तो अल्लाह उसी चीज को हलाल करके देंगे या उससे अच्छी चीज अल्लाह ताला अता फरमा देंगे। अब इस आयत के अंदर ये खुशखबरी सुनाई गई कि मक्का के तुम्हारे काफिर रिश्तेदार जो आज तुम्हारी दुश्मनी पे उतरे हुए हैं, अल्लाह ताला इस दुश्मनी को दोस्ती से बदल देंगे, अल्लाह उन काफिरों को ईमान की तौफीक देंगे और फिर से तुम्हारी दोस्ती रिश्तेदारी मजबूत हो जाएगी। और अल्लाह ताला ने ये खुशखबरी पूरी करके दिखाई। मक्का के अंदर जितने काफिर रिश्तेदार थे उनमें से कुछ लोग कत्ल हुए मुख्तलिफ मौकों पर, बाकी सब लोगों को अल्लाह ताला ने ईमान की दौलत से मालामाल फरमा दिया। कितनी बड़ी नेमत। एक किस्सा सुनो, अब्दुल्ला इब्ने उमैया इब्ने मुगैरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फुफेरा भाई था, फूफी का लड़का था, लेकिन हुजूर का कट्टर दुश्मन, कट्टर दुश्मन। उसने एक मर्तबा सबके सामने कहा हलल ऐलान, ए मोहम्मद कहो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुम सीढ़ी लगाकर, जीना लगाकर आसमान पर चढ़ जाओ और आसमान पर जाकर के मेरी आंखों के सामने उतर के आओ और तुम्हारे साथ चार फरिश्ते भी हो और वो चार फरिश्ते तुम्हारे सच्चा नबी होने की गवाही देवे तो भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। कितना कट्टर होगा अंदाजा लगाओ। लेकिन अल्लाह की शान देखो, हिजरत के आठवें साल हुजूर की खिदमत में आए और आकर के ईमान ले आए, इस्लाम में दाखिल हो गए। सुभान अल्लाह, हुजूर को आसमान पर चढ़ते उतरते फरिश्तों की गवाही से आगे की कोई चीज देखी हुजूर की जिंदगी में, ईमान कबूल कर लिया। सुमामा इब्ने उसाल बड़े काफिर सरदार थे, मस्जिद नबवी में 3 दिन तक कैद रहे। क्या कैद रहे, कुफ्र की गुलामी से आजाद हो गए और अल्लाह ने ईमान की दौलत से इनको माला माल फरमा दिया। कितनी बड़ी अल्लाह की कुदरत, देखो अंदाजा लगाओ। इसलिए अल्लाह ताला ने ये करके दिखला दिया और आज भी अल्लाह ये काम कर सकते हैं। अब आगे वाली आयत के बारे में एक किस्सा सुनो जिसके बारे में वो आयत उतरी। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की एक बेटी थी हजरत अस्मा रदी अल्लाह ताला अन्हा। ये हजरत आयशा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन, मां अलग अब्बा एक। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के अब्बा भी हजरत अबू बकर और हजरत अस्मा के अब्बा भी हजरत अबू बकर, मां दोनों की अलग अलग। हजरत आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह ताला अन्हा की अम्मा उम्मे रोमान और हजरत अस्मा की अम्मा कतीला बिन्त अब्दुल उज्जा, वो حضرت ابو بکر کی بیوی تھی، ایمان نہیں لائی، الگ ہو گئی، ان سے یہ حضرت اسما پیدا ہوئی. اب ماں ماں ہوتی ہے، حضرت اسما ایمان لائی، مدینہ آ گئی، تو ماں کو یاد آئی اپنی بیٹی کی، تو ان کی اماں قتیلہ بہت سارے تحفے، تحائف، گفٹ کا سامان لے کر مکہ سے مدینہ تک آئی سفر کر کے. تو حضرت اسما نے کیا کہا، ماں ماں ہے لیکن جب تک حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دے وے وہاں تک میں ان کو اپنے گھر میں آنے رہنے نہیں دوں. میری ماں آئی مکہ سے مدینہ، لیکن گھر میں رہنے کا وہ تو حضور کو پوچھنا پڑے، چونکہ ماں کافرہ ہے. اور ماں تحفے لائی، گفٹ لائی، ہدیے لائی، تو کہا وہ بھی حضور کو پوچھنا پڑے. حضور کہے تو لوں گی ورنہ نہیں، انکار کر دیا. تو حضرت اسما نے اپنی بہن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو کہا کہ تم ذرا بہن حضور کو پوچھ لو نہیں، میں کیا کروں. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسئلہ پوچھا کہ میری بہن اسما کی ماں قتیلہ مکہ سے مدینہ آئی، ہدیہ بھی لے کے آئی، تو میری بہن کیا کرے. تو اسی وقت اللہ تعالیٰ نے آسمان سے آیت اتاری قرآن میں، سنو یہ قانون، لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. اس آیت نے قانون بتلا دیا کہ ماں کافرہ ہے لیکن اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. اور اس آیت نے ایک قانون بتلا دیا، ایک لا بتلا دیا، اچھی طرح سمجھ لو. جو کافر نان مسلم مسلمانوں سے لڑتے نہیں ہیں، مسلمانوں کو اپنے ساتھ ایک وطن میں رہنے دیتے ہیں، تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو. اور رہا عدل اور انصاف، تو عدل اور انصاف تو ہر ایک کافر کے ساتھ کرنا چاہیے. ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ کٹر سے کٹر دشمن کافر ہوئے اس کے ساتھ بھی انصاف کرنا کمپلسری اور ضروری ہے. بلکہ ہمارا اسلام تو یوں کہتا ہے کہ جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرو، جانور کی طاقت سے زیادہ ان پر وزن مت ڈالو، ان کو چارہ ٹائم ٹو ٹائم ڈالو، ان کے آرام کا خیال کرو. یہ ہمارا دین ہم کو کتنی پیاری مبارک تعلیم دیتا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کوئی فاسق ہو، کھلم کھلا گناہ کا کام کرتا ہو، اس کے فسق پر خوشی ظاہر کرنا یہ دین کے اندر مداہنت ہے، دین میں نرمی اور سستی ہے، یہ ناجائز کام ہے. لیکن کوئی آدمی جاہل ہے اور اس کو دین سکھانا ہے، تو وہاں بہت اچھی طریقے سے نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، نرمی کا سلوک کرنا چاہیے. اب اور آگے والی آیتوں کی مسئلوں کو سمجھو. ہجرت کے چھٹے سال حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھا تھا، اس خواب کی وجہ سے حضور نے احرام باندھا. خواب میں کوئی ٹائم نہیں بتلایا گیا تھا، بس یہ ہے کہ آپ احرام باندھو گے، عمرہ کرنے جاؤ گے، تو حضور کو چونکہ مکہ چھوڑے ہوئے 5-6 سال ہو گئے، کعبہ نہیں دیکھا، حرم نہیں دیکھا، تو حضور کو یاد آ رہی ہے، اور اسی میں یہ بشارت والا خواب آ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھ کر کے مکہ جانے کے لیے روانہ ہو گئے. 1400 صحابہ ساتھ تھے، مکہ والوں نے ویزا نہیں دیا، مکہ کے بالکل قریب پہنچے، آن ارائیول ویزا سسٹم تھی وہ زمانے میں، تو بالکل وہاں پہنچے حدیبیہ، بالکل مکہ کے پاس. انہوں نے ویزا دینے سے منع کر دیا مکہ والوں نے، بالآخر صلح ہوئی، اور صلح کے اندر دب کر کے صلح کرنی پڑی. ظاہر میں دبنا تھا، صحابہ میں بہت غم، بہت غصہ، لیکن اللہ تعالی کی طرف سے سگنل مل گیا تھا کہ ابھی دب کے صلح کر لو، تھوڑے دن کے بعد اللہ تم کو عزت اور فتح عطا کریں گے. وہ صلح میں ایک بات کیا تھی، ایک بات بہت بھاری، مکہ سے کوئی آدمی مدینہ آ جاوے تو اس کو مدینہ والے ریٹرن کر دیں گے، واپس کر دیں گے، چاہے وہ مسلمان ہو. اور اگر مدینہ منورہ سے کوئی مکہ چلا جاوے تو مکہ والے اس کو واپس نہیں کریں گے، ریٹرن نہیں کریں گے. کتنی ڈینجر صلح. اس وقت مکہ قریشی کافروں کے قبضے میں تھا، تو کہا مکہ سے کوئی مدینہ آیا، مسلمان آیا، تو بھی اس کو ریٹرن کر دینے کا، عجیب. اور مدینہ سے کوئی مکہ گیا تو اس کو ریٹرن نہیں کرنے کا. بہت دب کے یہ صلح ہوئی. ابھی تو صلح ہوئی، لکھان پڑھان کا مرحلہ چل رہا تھا. ایک صحابی حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ، مکہ میں قریشی کافروں نے ان کو قید میں ڈالا تھا، کسی طرح قید سے چھٹ کر کے حدیبیہ آ گئے. صحابہ نے دیکھا، بہت حیران صحابہ، کہ ہمارے مظلوم بھائی آ گئے. لیکن مکہ والوں نے کہا کہ ان کو واپس کرو، تو حضور نے ان کو سمجھا بجھا کر کے صلح اور قرار کے مطابق واپس کر دیا. لیکن ایک عورت کا بھی قصہ ہوا، سعیدہ بنت الحارث اسلمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ مسلمان عورت تھی، مکہ میں رہتی تھی، لیکن ان کے شوہر کافر تھے. شوہر کا نام صیفی، یا یہ کہ مسافر المخزومی تھا، اور اس وقت تک کافر اور مسلمان کا نکاح جائز تھا، طرفین سے حرام نہیں تھا. تو یہ سعیدہ مسلمان عورت مکہ سے بھاگی، اور بھاگ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی. ان کا شوہر بھی آ گیا اور حضور کو کہنے لگا کہ میری بیوی کو واپس کرو، آپ نے یہ شرط منظور کی ہے، ابھی تو یہ مہر اسٹامپ لگائی گئی، اس کی سہی سوکھی بھی نہیں ہے، مہر کی روشنائی سوکھی بھی نہیں ہے، آپ واپس کرو. تو سمجھو کہ اللہ کے یہاں سے بات آئی، یا شرط اور کنڈیشن کے اندر تھوڑی وضاحت ہو گئی، کھل کے بات ہو گئی، کہ جو شرط لگائی گئی ہے حدیبیہ کے موقع پر، اس میں صرف مرد ہے، عورتیں نہیں ہیں. اور قانون یہ بھی آ گیا کہ آج کے بعد کوئی مسلمان کسی کافر سے شادی نہ کرے، مسلمان عورت کافر مرد سے شادی نہ کرے، مسلمان مرد کافر عورت سے نکاح نہ کرے، یہ قانون ہو گیا ہمیشہ کے لیے. اب اللہ کے یہاں سے یہ قانون آیا یا کنڈیشن کی تفسیر ہوئی، اس کی وجہ سے یہ ہوا کہ جو عورت مکہ میں مسلمان ہے چاہے اس کا مسلمان ہونا پہلے سے سب کو معلوم ہے یا یہ کہ ہجرت کر کے آئی اور اس کا مسلمان ہونا معلوم ہو گیا اور حضور کے پاس پہنچ گئی تو اب اس کو مکہ ریٹرن نہیں کریں گے، مکہ واپس نہیں کریں گے، اس کو مدینہ ہی میں رہنے دیں گے۔ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ ابن معیر وہ بھی آ گئی، یہ بھی ایک عورت آ گئی، یہ عمر ابن عاص کے نکاح میں تھی، اس وقت تک حضرت عمر بن عاص ایمان نہیں لائے تھے، بعد میں ایمان لائے۔ تو یہ ام کلثوم اور ان کے دو بھائی بھاگ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے تو ان کے شوہر عمر بن عاص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ام کلثوم کو تو ہم ریٹرن نہیں کریں گے، واپس نہیں کریں گے، وہ عورت ذات ہے، ہاں جو اس کے دو بھائی ہیں عمارہ اور ولید وہ صلح اور شرط اور کنڈیشن اور قرار کے مطابق اس کو واپس لے جاؤ، ان کو واپس کر دیا۔ اب رہا یہ کہ یہ جو مسلمان عورتیں مکہ آ گئی تو ان کے جو کافر شوہر تھے ان کی تو بیوی گئی، تو کافر شوہر نے اس عورت کو جو مہر دیا تھا، جو پیسے دیے تھے، وہ مسلمان واپس کر دیں گے۔ کتنا پیارا قانون، کتنا پیارا قانون کہ جو بھی عورت مکہ سے مدینہ آ گئی ایمان لے آئی تو کافر شوہر کی تو بیوی گئی، تو اس کافر شوہر نے جو پیسے اس بیوی کو دیے تھے وہ پیسے مسلمان لوگ ان کو دیں گے۔ کتنا انصاف بھرا قانون آپ اندازہ لگاؤ، اتنا پیارا قانون ہمارے دین کے اندر جو ہے رکھا گیا ہے۔ اس کے بعد اور بات سمجھو، اس وقت بہت ساری عورتیں مکہ سے مدینہ آتی تھی، ہجرت کر کے آتی تھی، ایمان لا کے آتی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ ان کا امتحان لو، ان کی پریکشا لو، دو چیز میں ان کی پریکشا لے لو۔ کیسے پریکشا لینے کی؟ کہ یہ جو مکہ سے مدینہ آئی ہے اپنے شوہر کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے نہیں آئی ہے، فیملی پرابلم کی وجہ سے نہیں آئی ہے۔ نمبر دو، مدینہ میں کسی انسان سے محبت ہے، پیار ہے، اس کے لیے نہیں آئی۔ نمبر تین، کوئی دنیاوی غرض اور دنیاوی مقصد سے نہیں آئی۔ یہ تین چیز چیک کر لو کہ مکہ سے مدینہ آئی کیوں آئی؟ مکہ میں شوہر کے ساتھ جھگڑا ہوا اس لیے آئی؟ مدینہ میں کسی سے محبت پیار اس لیے آئی؟ کوئی دنیاوی مقصد سے آئی؟ تو پھر ان کو نہیں رکھنے کا، ان کو ریٹرن کرو۔ لیکن اگر آئی ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ایمان کی نسبت کے اوپر تو اب ان کو مدینہ منورہ میں رکھ لو۔ تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ترتیب بنائی تھی کہ جو عورت بھی مکہ سے مدینہ آتی اس کو قسم کھلواتے، بہن تو قسم کھا کے بول کہ میرا میرے شوہر سے کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی فیملی پرابلم نہیں ہوا، میرا مدینہ میں کسی کے ساتھ محبت کا معاملہ بھی نہیں ہے، کوئی دنیاوی مقصد بھی نہیں ہے، میں صرف اللہ کو راضی کرنے آئی ہوں، اللہ کے نبی کی محبت میں آئی ہوں بس، تو پھر اس کو مدینہ میں رہنے دیتے۔ اور اس کے کافر شوہر نے جو کچھ اس کو مال دیا تھا وہ سب واپس کر دیتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور اس کی ایک شکل یہ بھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کے پکا وعدہ کرے, پکا عہد کرے, جو آگے والی آیت میں آ رہا ہے. تو سمجھ لینے کا کہ عورت پکی ہے, مخلص ایمان والی ہے, اس کو اب مدینہ میں رہنے دو, اس کو کافر کے پاس واپس نہ کرو. اور مدینہ کے اندر اب چونکہ اس کا شوہر کافر اور یہ بیوی مسلمان ہو گئی, اور شوہر مکہ میں بیوی مدینہ میں آ گئی, اب دونوں کے درمیان نکاح نہیں رہا, تو مدینہ آنے کے بعد کسی بھی مسلمان سے وہ نکاح کر سکتی ہے. لیکن نکاح کے اندر دو باتیں, دیکھو ہمارا اسلام کیسا انصاف سکھاتا ہے, کیسی دو باتیں, کہ یہ بیوی پہلے کافر شوہر کے نکاح میں تھی اور کافر کا نقصان ہوا, بیوی گئی مدینہ, اسی لیے اس کافر کو خرچات مہر کی رقم دینے کی, اور مدینہ میں جو شوہر اس کے ساتھ نکاح کرے گا وہ نئے نکاح کا نیا مہر دے وے. عجیب. اب جو نکاح کرے گا وہ تو خود پیسے دے وے مہر, اور جو کافر شوہر کو پیسے دینے ہو تو سب مسلمان مل کر کے دے وے, بیت المال سے دے وے, مسلمانوں کے جنرل چندے سے دے وے, اور نکاح کرنے والا شوہر دے دے دینا چاہے تو وہ دے دے وے, اس طریقے سے کر لے وے. اور اس وقت بھی دنیا میں اس طرح کی شکل بہت مشکل ہے, لیکن ہمارا اسلام ہم کو انصاف سکھاتا ہے کہ کافر شوہر کی بیوی مسلمان ہو گئی تو اس کافر شوہر کا جو نقصان ہوا پیسوں کا وہ بھی بھرپائی کرو, مسلمان ہو تم بھرپائی کرو. کتنا بڑا انصاف, کتنی بڑی انصاف کی بات ہے. عجیب, اس آیت میں انصاف کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بیان فرمایا. یہ ہیں ہمارے دین کی پاکیزہ اور مبارک تعلیم جو اللہ نے ان آیتوں کے اندر ہمارے سامنے بیان فرمائی. تو چونکہ اس زمانے کے اندر اس طرح کا معاملہ ہوتا تھا, ایک اور عورت بھی تھی سبیعہ بنت الحارث, وہ بھی آ گئی مکہ سے مدینہ, مسلمان ہو گئی, ان کا کافر شوہر لینے کے لیے آیا, تو اس آیت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو واپس نہیں کیا, واپس نہیں لوٹایا. اور ایک روایت میں ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی کافر عورت آتی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے پاس قسم کھلاتے کہ میں شوہر سے ناراض ہو کے نہیں آئی ہوں اور مدینہ کی زمین مجھے زیادہ پسند ہے, مکہ کی زمین پسند نہیں ہے, اس لیے بھی نہیں آئی ہوں. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے نا کہ کوئی گاؤں میں اچھا نہیں لگتا ہو تو شہر میں بھاگ جاوے, تو کہا مکہ میں اچھا نہیں لگتا تو چلو مدینہ بھاگ جاوے, کہا اس کے لیے نہیں آئی کہ شہر بہت اچھا ہے, نہیں میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے اندر آئی ہوں, ایمان کے خاطر آئی ہوں. بس تو پھر اس کو رہنے دیتے تھے. اور اگر کوئی مال کا لین دین ہے تو وہ بھی چکا دینے کا اس آیت میں حکم ہوا. تو آج کی ان آیتوں کے اندر بہت امپورٹنٹ بات یہ سامنے آئی کہ ہمیں غیر مسلموں کے ساتھ جہاں ہم ایک دیش میں ایک ملک میں ایک ساتھ رہتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا ویوہار رکھنا چاہیے، لڑائی جھگڑا فتنہ فساد مارا ماری نہیں کرنی چاہیے، ایک دوسرے کے دکھ درد میں سہبھاگی ہونا چاہیے، دکھیوں کی سیوا کرنی چاہیے، کوئی بھی دھرم والا ہو دکھی بیمار پریشان کی سیوا اور خدمت کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی اسلام کی تعلیم ہے اور ہر ایک کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اللہ ہمیں عافیت عطا فرماوے۔
وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ یہ سورۃ الممتحنہ کی 11 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلے جانے سے تمہارے ہاتھ سے نکل گئی، یعنی نعوذ باللہ کوئی مسلمان عورت مرتد ہو کر چلی گئی، یا مسلمان کی بیوی کافروں کے پاس ہی رہ گئی اور دارالاسلام نہیں آئی، مدینہ نہیں آئی، تو پھر تمہاری باری آئے تو وہ مہر کی رقم کافروں کے بجائے ان مسلمانوں کو دے دو جن کی بیویاں جاتی رہی ہے، اتنی ہی جتنی ان مسلمانوں نے خرچ کی تھی۔ یعنی اگر کسی مسلمان کی بیوی کافر کے پاس چلی گئی اور کافر سے نکاح کر لیا اور کافر نے شرط کے مطابق اس عورت کے پچھلے والے مسلمان شوہر کو مہر کی رقم نہیں دی، اسی درمیان ایسا موقع آیا کہ ہجرت کر کے آنے والی عورت سے کسی مسلمان نے نکاح کیا اور اس مسلمان کے ذمے اس عورت کے سابق پہلے والے کافر شوہر کا مہر چکانا ہے، تو وہ مسلمان وہ مہر کی رقم اس دوسرے مسلمان کو دے دے جس کی بیوی کافر کے پاس چلی گئی۔ گویا حساب برابر برابر کر لینے کی گنجائش ہے، اس کو حساب میں برابری کرنا کہا جاتا ہے۔ اور ذرا اس کو اچھی طرح سمجھو، اگر کوئی مسلمان عورت اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے مرتد ہو کر کے چلی گئی، جیسے کہ اس زمانے کے اندر مدینہ سے مکہ چلی گئی، یا پہلے سے کافرہ عورت ہے مگر مسلمان شوہر کے قبضے سے نکل کر کے چلی گئی، اب اس کے مسلمان شوہر نے جو مہر کی رقم اس کو دی ہے اس کو لوٹانا، اس کو ریٹرن کرنا، یہ کافر شوہر کی جواب داری بندی ہے یا مکہ کے کافروں کی جواب داری بندی ہے، اس کو آپس میں حساب سمجھ کر کے برابر برابر کر سکتے ہیں۔ اب ہوا یہ کہ جتنی عورتیں ہجرت کر کے آئی مکہ سے مدینہ آئی، ان سب کا مہر تو مسلمانوں نے کافر شوہروں کو دے دیا، لیکن کافر لوگ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تھے، قرآن کی بات مانتے نہیں تھے، इसलिए उन्होंने काफिरा औरतों का या मुर्तद होने वाली औरतों का मेहर वापिस नहीं किया। तो उसके बारे में यह आयत बतला रही है कि बदला और इंतकाम लेना मुसलमान लोगों के लिए जायज है और उस बदला लेने की शक्ल ये होगी कि अगर हिजरत करके आने वाली औरतों की मेहर की रकम मक्का के काफिरों को अदा करना है और मक्का के काफिरों के पास मुर्तद होने वाली औरतों का मेहर लेना है तो बराबरी कर सकते हैं, उनको कहलवा देवे कि वो जो हमें तुमको देना है वो आ गया, जो तुमको हमें देना था उसके बराबर बराबर हो गया, और गोया के वो हक न देवे तो तुम हक रोक लो और इस तरीके से बराबरी बराबरी कर दो। ये एक तरतीब कुरान मजीद ने बराबरी की बतलाई इस आयते करीमा के अंदर। और इसमें एक शक्ल ये भी हुई कि जिन मुसलमान शोहरों की बीवियां काफिरों के कब्जे में चली गई और काफिरों ने उनका मेहर मुसलमान शोहरों को अदा नहीं किया, फिर उसी जमाने के अंदर मुसलमानों को काफिरों की तरफ से माल गनीमत मिले तो उस माल गनीमत में से मुसलमान शोहर को उसकी चली जाने वाली बीवी का मेहर गिन करके दे दिया जाएगा। इस तरह भी हिसाब करने की गुंजाइश इस आयत से मालूम होती है। अब यहां एक सवाल ये पैदा होता है कि कितनी औरतें नऊज़ु बिल्लाह मक्का वापिस चली गई, तो इस सिलसिले के अंदर हजरत अयाद इब्न गनम कुरैशी रदी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी, उस बीवी का नाम था उम्मुल हकम बिन्त अबू सुफियान। वो हजरत अयाद की बीवी ये नऊज़ु बिल्लाह मुर्तद होकर मक्के मुकर्रमा चली गई, लेकिन बाद में चलकर के अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बाद में वो मुसलमान हो गई और मुसलमान होकर के फिर इस्लाम के अंदर दाखिल हो गई। इस तरह तीन चार और औरतों का तस्किरा मिलता है। फातिमा बिनते अबू उमैया हजरत उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बहन, जो हजरत उमर के निकाह में थी। उरवा बिनते अब्दुल उज्जा जो हिशाम इब्ने अबुल आस रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी। उम्मे कुलसुम बिनते जरवल ये भी हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो के निकाह में थी। ये औरतें वहीं रह पड़ी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके मुसलमान शोहरों को गनीमत में से मेहर की रकम अदा करवाई। तो ये भी एक तरतीब इस आयत में बयान की गई। आगे तर्जुमा, और तुम उस अल्लाह ताला से डरो जिस पर तुम लोग ईमान रखते हो। या अय्युह नबी इदा जाअकल मुमिनात युबायिअनक अला अल्ला युशरिकन बिल्लाहि शैआ ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. اے نبی، جب ایمان والی عورتیں تمہارے پاس آئے اس بات پر کہ تم سے بیعت کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی اور چوری نہیں کرے گی اور زنا بھی نہیں کرے گی اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی اور ایسا بہتان نہیں باندھے گی جو انہوں نے اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان گڑھ لیا ہو، یعنی دوسرے مرد سے پیدا ہونے والے بچے کو اپنے شوہر کا بتلا دیوے، اور کسی شرعی بھلائی کے کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کرے گی، تو تم ان عورتوں سے بیعت کر لو. اپنے اعمال کو اچھا کرنے کی نیت سے بیعت کرنا اس آیت سے ثابت ہوا، اور تم ان عورتوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرو. یقین رکھو کہ اللہ تعالیٰ تو بہت معاف کرنے والے، بہت رحم و کرم کرنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا لا تتولوا قوما غضب اللہ علیہم قد یئسوا من الآخرۃ کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اے ایمان والو، ایسے لوگوں سے دوستی نہ کرو جن پر اللہ تعالی غصے ہوئے. وہ لوگ آخرت سے اس طرح نا امید ہو گئے ہیں جس طرح کافر لوگ دفن کیے ہوئے لوگوں سے نا امید ہو گئے ہیں، یعنی ان کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے، وہ آخرت کو مانتے ہی نہیں ہیں. جس طریقے سے کافر لوگ یہ مانتے ہیں کہ مرا ہوا انسان دوبارہ دنیا میں نہیں آ سکتا، اس طریقے سے ہی ان لوگوں کو، کافروں کو، آخرت کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اب یہ جو آخرت ہے وہ کبھی آنے والی نہیں ہے. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور مجھ کو اپنے فضل اور کرم سے آخرت کے اوپر ایمان کی توفیق اور سعادت کی خوش نصیبی عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو آخرت کے اوپر ایمان کی دولت عطا فرمائی. اب عورتوں کی بیعت کے بارے میں ضروری باتیں اس آیت کی روشنی کے اندر سمجھو. جو عورتیں مکہ المکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ رہی تھی، ان عورتوں کے ایمان کا امتحان لینا تھا، پریکشا لینی تھی. اس کی ترتیب کل کی مجلس میں آپ کو بتائی گئی. ایک دوسری شکل ان کے ایمان کی نشانی، وہ یہ کہ بیعت ہونا، یہ بھی ان کے ایمان کے مکمل ہونے کی نشانی بتلایا گیا. اور یہ بیعت ہونا صرف نئی مسلمان ہونے والی عورتوں کے لیے نہیں، بلکہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے عام ہے، تمام مسلمان عورتوں کے لیے. اور تقریباً 457 عورتیں اس طریقے سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیعت میں شامل ہوئی، خصوصیت سے ہجرت کر کے آنے والی عورتیں. اور دوسری بہت ساری ایمان لانے والی عورتیں بھی شامل ہوئی. اس کا واقعہ اس طریقے سے ہوا، حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہے کہ میں نے دوسری عورتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ پر بیعت کی. اور یہ بیعت کس چیز میں تھی؟ شریعت کے اندر جن کاموں کے اوپر عمل کرنا ہے اسی کاموں کے اندر بیعت کی. اور یہ بخاری شریف کی حدیث ہے, اس میں حضرت ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا راویہ ہے, اور حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی جو روایت ہے وہ امام بغوی نے تفسیر معالم التنزیل میں نقل فرمائی ہے. اور اس سے صحیح صحیح یہ بات ثابت ہوئی کہ اپنے اعمال کی اصلاح کے لیے, اپنے دل کی اصلاح کے لیے, اچھے اعمال کے لیے بیعت ہونا چاہیے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان عورتوں کو بیعت کرائی تو آخر میں یوں فرمایا, فیما مستطعتن واطلقتن, یعنی جہاں تک تمہاری طاقت ہو, تمہاری کیپیسیٹی ہو, وہاں تک تم عمل کرنا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت کی بات تھی, شفقت کی بات تھی. حضرت امیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت, حضور کی شفقت ہمارے لیے ہماری ذات سے بھی زیادہ تھی. اسی لیے کہ ہم تو جب بیعت کرنے گئی تو کوئی شرط نہیں رکھی تھی, ڈائریکٹ حضور کے ہاتھ کے اوپر جا کے بیعت کرنا. لیکن حضور نے کتنی بڑی مہربانی فرمائی کہ جاؤ جو عمل تم سے ہو سکے وہ تم لوگ کرنا, تاکہ کسی مجبوری کی وجہ سے کوئی کام کے اندر عمل نہ ہو سکے تو بیعت ٹوٹ نہ جاوے, نافرمانی نہ ہو جاوے. اسی لیے کتنا پیارا کلمہ حضور نے شفقت سے بیان کیا کہ ان صحابیہ عورتوں کو نافرمانی سے بچانے کے لیے اخیر میں یوں فرما دیا, کبھی یعنی جس کا خلاصہ کہ کبھی مجبوری میں کوئی عمل نہ کر سکو, کوئی نیک کام چھوٹ جاوے تو کوئی بات نہیں, تمہاری بیعت ٹوٹے گی نہیں, بیعت باقی رہے گی. یہ ہیں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ. اسی لیے کہ عورتیں ہیں, گھریلو کام ہے, بچے ہیں, اور اس کی وجہ سے کبھی معاملات چھوٹ گئے, تسبیح ادھر ادھر ہو گئی تو کہا تمہاری بیعت نہیں ٹوٹے گی, چلا لیں گے. بخاری شریف ہی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک دوسری روایت بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بیعت کی وہ بیعت زبان سے کی, ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا. یعنی عام طور پر حضور نے مردوں کے ساتھ جو بیعت لی وہ ہاتھ پر ہاتھ ملا کر, لیکن عورتوں کے ساتھ جو بیعت کی اس میں ہاتھ نہیں ملایا, مسافہ نہیں کیا, ملاقات نہیں کی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے کبھی کسی غیر محرم پرائی عورت کو ہاتھ نہیں لگایا. اور اسی طریقے سے یہ حدیبیہ کے واقعے کے بعد بیعت, اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موقع پر حضور نے بیعت کی عورتوں کی. جس دن مکہ فتح ہوا اس دن تو مکہ المکرمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے فارغ ہو کر کے عورتوں سے بیعت کی. جہاں صفا پہاڑ ہے وہاں صفا پہاڑ کے پاس عورتوں کو بیعت کیا حضور نے, بہت بڑی تعداد کے اندر عورتیں وہاں پر جمع ہو گئی, اکٹھا ہو گئی. تو حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صفا پہاڑ پر تھے, حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نیچے تھوڑے بیٹھے, حضور پہاڑ پر سے بیعت کی باتیں بلواتے تھے,
اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بات دوہرا کر کے نیچے عورتوں کو پہنچا رہے تھے، اور نیچے عورتیں جو ہے وہ کلمات پڑھ کر کے بیت میں داخل ہو رہی تھی، کتنی زبردست جو ہے ترتیب سے حضور نے بیت لی۔ تو صفا پہاڑ کے نیچے بہت ساری عورتیں جمع تھی، حضور پہاڑ پر تھے اور وہیں سے حضور بیعت کرا رہے تھے تمام عورتوں کو۔
اللہ اکبر۔
اب اس کے اندر بیعت ہونے والوں میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک عورت آئی بیعت ہونے والوں میں، ابو سفیان کی بیوی، ہند اس کا نام تھا، اور ہند بنت عتبہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیعت ہونے کے لیے آئی، اور یہ رشتے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساس بھی ہوتی ہے۔ ایک اب اس نے اپنے چہرے کے اوپر پردہ ڈال دیا تھا بالکل، وہ یہ چاہتی تھی کہ حضور مجھے پہچان نہ سکے، اس کو شرم آ رہی تھی۔ حضور کے ہاتھ کے اوپر اس طریقے سے کھل کر کے بیعت ہونے کے اوپر، تو جب دوسری بہت ساری عورتیں بیعت ہو رہی تھی تو اس میں وہ بھی شامل ہو گئے، لیکن سردار کی بیوی تھی، ابو جہل کے مرنے کے بعد مکہ کے سردار ابو سفیان دے، وہ بھی فتح مکہ کے دن ایمان لائے، ان کی بیوی ہند بھی ایمان لائی، تو وہ چپ چاپ بیعت کرنا چاہتی تھی، لیکن بڑے گھر کی بیوی کہاں چپ رہتی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کے وقت پر بلوایا کہ بولو، تم لوگ شرک نہیں کرو گی، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنے کا، شرک نہیں کرنے کا۔ تو وہ ہند کیا بولی کہ حضور، آپ ہم سے ایسی بیعت لیتے ہو جو آپ نے مردوں سے نہیں لی، مردوں سے تو آپ نے بیعت لی، تو اسلام اور جہاد پر بیعت لی، اور ہم عورتوں کے پاس بیعت لینے کے لیے آئے، تو آپ جو ہے اس میں یوں کہہ رہے ہو کہ شرک نہیں کرے گی، اس طرح کی بات اس نے بولی ہند نے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ یوں بولو کہ چوری نہیں کریں گے، تو ہند آئی بولی کہ ابو سفیان میرے شوہر کنجوس آدمی ہے، اسی لیے میں اس کے مال میں سے مال لے لیا کرتی ہوں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، تو ابو سفیان بھی وہاں موجود تھے، جب اپنی بیوی کی ایسی بات سنی تو ابو سفیان نے کہا وہ تیرے لیے حلال ہے حلال، اس لیے کہ بیوی نے گویا کہ انڈائریکٹلی حضور کو فریاد کر دی کہ میرے شوہر کنجوس ہے، مجھے خرچہ پانی برابر نہیں دیتے، اسی لیے میں چوری کرتی ہوں اس کے مال میں۔ تو ابو سفیان ہی بول پڑے کہ تیرے لیے حلال حلال۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتیں زنا نہیں کرو گی، ایسا بولو، تو ہند بولی کہ اللہ کے نبی، کوئی شریف عورت، آزاد عورت کبھی زنا کر سکتی ہے؟ وہ اس زمانے کے اندر بھی اچھے گھرانے کی عورتیں، آزاد عورتیں جو باندھی نہ ہوئے، وہ زنا کرانے کے لیے بالکل تیار نہیں ہوتی تھی۔ پھر حضور نے فرمایا کہ بولو، وعدہ کرو ہم اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، چونکہ اس زمانے کے اندر بچوں کو قتل کر دیتے تھے زندہ، اس لیے حضور نے ان کو یہ بلوایا کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ تو ہند نے کیا جواب دیا؟ कि हम बचपन में बच्चों को पालते हैं और बड़े हो जाते हैं तो तुम लोग कत्ल कर देते हो। ये बात क्यों कही हिंद ने? इसलिए कि अबू सुफी हिंद का बेटा गज़वे बदर में कत्ल हुआ था, तो आज उसने हुजूर को बोल दिया। अपने यहां कहते हैं ना कि मौका आया तो के सुना दिया। तो उसने कहा कि हम बच्चों को बड़ा करते हो और तुम कत्ल करते हो, ये उसने ऐसा कहा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसा बोलो कि बोहतान नहीं बांधेंगे, बोहतान नहीं बांधेंगे। तो हिंद ने कहा कि नहीं नहीं, बोहतान तो बहुत बुरी आदत है और आप अल्लाह के नबी हमको अच्छे अखलाक सिखाते हो, इसीलिए बोहतान की तो बात बात कुछ है ही नहीं, हम नहीं बोहतान बांधे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो भी अच्छे काम होंगे उसके अंदर तुम नाफरमानी नहीं करोगी। तो हिंद बोली कि हम जब आपकी प्यारी पाकीजा नूरानी मजलिस में आई, शरीक हुई, बैत हुई, तो हम नाफरमानी कभी नहीं कर सकती, नाफरमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं है। सुभान अल्लाह, कैसी बैत की आज ईमान लाने वाली औरत ने, कैसा इन लोगों का जज्बा होगा अंदाजा लगाओ। अब ये जो बैत के कलिमात इस आयत के अंदर आए हैं, उसके अंदर पहली बात ये कही गई कि अल्लाह के साथ शिर्क न करना, दूसरी बात चोरी न करना। चूंकि औरतें अपने शौहर के माल में चोरी करने की आदत रखती है, इसीलिए हुजूर ने ये बात खास बुलवाई। तीसरी बात बुलवाई कि जीना से रुक जाएगी। अगर औरतें जीना से बचने का पक्का इरादा कर ले तो मर्दों के लिए भी जीना से बचना आसान हो जावे। चौथी बात, अपने बच्चों को कत्ल नहीं करना। आज के जमाने के अंदर भी हमल गिरवा देने का बिला वजह रिवाज है, वो भी एक तरह का गुनाह है। फिर आगे फरमाया कि बोहतान नहीं बांधेगी। कैसा बोहतान? बैन अईदीहिन्न व अरजुलिहिन्न। इसका मतलब ये होगा कि अगर तुमने बोहतान बांधा, किसी के ऊपर इल्जाम डाला, तो कयामत के दिन इंसान के हाथ और पैर इसके इस गुनाह की गवाही देंगे। तो इंसान को सोचना चाहिए कि अगर आज जो मैं दुनिया में बोहतान बांधूं, किसी पर इल्जाम लगाऊं, कोई बात बेचारे ने की नहीं, फिर भी मैं कहूं कि तूने ऐसा किया जे किया जे किया जे, तो ये दोनों हाथ दोनों पैर ये गवाह बनेंगे कयामत के दिन अल्लाह के सामने। और उसका एक मतलब ये भी है कि किसी का बच्चा उठा के ले आवे और यूं कहवे कि ये तो मेरे शोहर का बच्चा है। जैसे हॉस्पिटल में से बच्चों की चोरी होती है, बच्चों की स्मगलिंग होती है, और मालदार घरों में जहां औलाद नहीं होती वहां बेचा जाता है, और ये लोगों में फेमस करते मशहूर करते हैं कि ये बच्चा हमारा है, ये भी एक तरह का बोहतान है। या ये कि किसी पराए मर्द से जीना करावे और पेट में हमल और बच्चा आवे, तो यूं कहवे कि ये तो मेरे शोहर का बच्चा है, ये भी एक तरह का बोहतान है कि दूसरे के बच्चे को अपने शोहर के साथ जोड़ देना, ये भी बड़ा खतरनाक गुनाह है। इसलिए फरमाया कि बोहतान न बांधो। मालूम हुआ कि बोहतान बांधना शोहर के ऊपर भी हराम है, पराए इंसान पर भी बोहतान बांधना हराम है,
یہاں تک کہ کافر کے اوپر بھی بہتان لگانا حرام ہے. آج لوگ بے دھڑک دوسروں کے اوپر بہتان باندھتے رہتے ہیں. بہت بڑا گناہ ہے, گناہ کبیرہ ہے. اور آگے یہ کہا بیت میں کہ جو بھی نیک کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کریں کہیں گے ہم کریں گے, جو بھی نیک بات کریں گے اور نافرمانی نہیں کریں گے. اس طرح کی بیعت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابی عورتوں سے کروائی. اس آیت سے ایک بڑی بات یہ ثابت ہوئی کہ اس طریقے سے اعمال کی اصلاح کے لیے بیعت کرنا یہ قرآن سے ثابت ہے, حدیث پاک سے ثابت ہے. اسی لیے بھائی بیعت ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردوں سے بھی بیعت لی, عورتوں سے بھی بیعت لی, ایمان لانے کے لیے بھی بیعت کی, دین کے لیے جان مال لگانے پر بھی بیعت کی, اور اچھے اچھے کاموں کی مضبوطی ہوئے اس کے لیے بھی بیعت کی. اور بیعت جو ہے نا ظاہری حالات پر زبان سے بلوا کر کے بیعت کر لینے کی, باقی دل اور باطن اندر کے حالات کو اللہ کے حوالے کر دینے کا. کچھ بھول چوک کمی کوتاہی ہو جائے تو دھیرے 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 تلافی ریکوری ہو جائے گی. باطن اور دل کا حال تو بنتے بنتا ہے, محنت کے بعد بنتا ہے. باقی یہ صرف بیت کے جو الفاظ شبد بلواتے ہیں اللہ والے, اس میں بھی بڑی خیر ہے, بڑی برکت ہے. اس کے ذریعے سے آدمی ایک تو توبہ کہ اللہ کے سامنے توبہ ہو جاتی ہے, دوسری بات تو یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے سلسلے میں, ان کی سانکڑ میں, ان کی زنجیر میں آدمی شامل ہو جاتا ہے. اسی لیے آپ کو معلوم ہے ایک بات کہ جس طریقے سے ہماری یہاں فیملی کا یہ ہوتا ہے کہ میرے ابا کا نام یہ, میرے دادا کا نام یہ, میرے نانا کا نام یہ, پھر کسی کو پر دادا کا معلوم ہوگا. بہت کم لوگوں کو پر دادا, سکڑ دادا, اوپر کے دادا, تین چار پانچ پیڑھی کا نام معلوم ہوگا. پھر اوپر جاوے تو کہوے تو کہ معلوم نہیں کہ اوپر کے دادا کا کیا نام. لیکن آپ کو بتلاؤں, یہ جو آپ بیعت کرتے ہیں تو آپ کے جو پیر ہوئے وہ بھی ایک روحانی طرح کے باپ ہوئے. اور ہمارے یہاں یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ جو ہمارے صحیح سلسلے ہیں اور صحیح ترتیب سے اللہ کے نیک بندے بیعت کرتے ہیں, تو وہاں سے لے کر حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا بیعت کا جو سلسلہ ہے وہ ایک دم مضبوط پکے پروف کے ساتھ الحمدللہ موجود ہے, جس کو سلسلے کا شجرا کہا جاتا ہے. شجر کے معنی درخت, شجرا سلسلے کا درخت کہا جاتا ہے. کہ میرے پیر و مرشد حضرت اقدس مفتی محمود حسن گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر حضرت قطب عالم شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر تو کہا کہ مشائخ میں سے حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر تو کہا سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ, ان کے پیر تو کہا قطب عالم حضرت میاں جی نور محمد جنجانوی رحمت اللہ علیہ. اس طرح میں گنواتا چلوں آپ کو ایک ایک بزرگ کے نام ہمارے پاس موجود ہے کہ میرے پیر صاحب سے لے کر قطب عالم حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ, پھر اوپر چلو حضرت خواجہ محمد چشتی رحمت اللہ علیہ, پھر اوپر چلو حضرت خواجہ حسن بصری رحمت اللہ علیہ, پھر حضرت ابو بکر صدیق یا حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پورا بیت کا سلسلہ ہماری یہاں محفوظ ہے. جس کو بیت کا شجرہ کہا جاتا ہے. اور الحمدللہ ہم ان اپنے سلسلے کے تمام مشائخین کو بار بار پڑھ پڑھ کر کے ایصال ثواب کرتے ہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، موقع بموقع ان کے لیے اور بھی جو ہے نیکی کے اعمال کرتے ہیں. یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ آج دنیا میں زیادہ لوگوں کو اپنی فیملی، اپنا خاندان، اپنا کٹمب، اس کا پورا سلسلہ معلوم نہیں ہوتا، دو چار پیڑی تک معلوم ہوتا ہے، جبکہ یہ بیت کا جو سلسلہ ہے اس میں حضور تک کتنے مشائخین ہیں، کون ہیں، یہ پورا جو معلوم ہے، محفوظ ہے. یہ جو ہے اس کے صحیح اور پکا ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے. اس لیے یہ بیت ہونا قرآن سے ثابت، بیت ہونا حدیث پاک سے ثابت، لہذا بیت ہو جانا چاہیے اور بیت کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. آدمی کسی اللہ والے کے ہاتھ پر ہاتھ دیتا ہے تو یہ چیز کبھی بیکار نہیں جاتی، کبھی نہ کبھی تو رنگ لاتی ہے اور زندگی میں کبھی نہ کبھی تو تبدیلی لاتی ہے. اسی لیے بیت ہو جانا چاہیے، استخارہ کر کے کسی صاحب نسبت اللہ والے سے بیت ہو جاؤ. مزید ڈیٹیل دیکھنی ہو تو انٹرنیٹ پر میری ویب سائٹ کے اوپر بیت کے متعلق میری ایک چھوٹی سی کتاب ہے، نام ہی اس کا بیت، اردو میں بھی ہے، گجراتی میں بھی ہے. میری ویب سائٹ پر سے اس کو ڈاؤن لوڈ کر کے اس کو پڑھ لینا، اور گجراتی میں تو چھپی ہوئی بھی ہے، آپ اس کو منگوا سکتے ہیں. اور ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہم العالیہ، ہمارے مرشد ثانی، ان کی بھی ایک کتاب ہے بیت کے نام کی، وہ بھی آپ پڑھو. اور بھی بہت سے اکابر کی بیت کے نام کی کتابیں ہیں، تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ یہ قرآن سے ثابت چیز ہے، حدیث سے ثابت چیز ہے، اور اچھے اعمال کے لیے بیت ہوتی ہے. آج چونکہ دنیا میں لوگوں نے، ایک تو یہ ہے کہ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو بیت کو مانتا ہی نہیں ہے، ایک طبقہ ایسا ہے وہ بھی غلط کام کر رہے، قرآن حدیث سے ثابت چیز اس کا انکار نہیں کر سکتے. ایک طبقہ ایسا ہے کہ وہ بیت کے نام کے اوپر دکان لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، دھندا کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، عورتوں کو بھی اپنے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے بیت کرتے ہیں، اور بیت ہونے کے بعد مریدوں سے فیس لیتے ہیں، مریدوں سے جو ہے باقاعدہ ان کو لوٹنے کا کام کرتے ہیں. یہ طریقہ بھی غلط ہے، دونوں طریقے غلط ہے. اس لیے جو ہے اعتدال کا نیوٹرل طریقہ جو ہم کو ہمارے اکابرین حقہ سے ملا ہوا ہے، اس ترتیب کے مطابق جو ہے بیت والا تعلق ہونا چاہیے. اس کے اندر بڑی خیر ہے، بڑی برکت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر و قیمت سمجھنے کی توفیق اور سعادت عطا فرماوے.